أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: العالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس. عزیزان گرامی، عراق کے حوالے سے موجودہ صورتحال پر گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا. اس وقت جو صورتحال بن چکی ہے، اس میں جو بات نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ داعش کے نام سے القاعدہ کی جس تنظیم کی آبیاری امریکیوں نے کی، سعودیوں نے کی، علاقے کے مختلف عرب ممالک اور ملکوں اور شاہوں نے کی، انہوں نے عراق کے ان علاقوں کا کنٹرول سنبھالنے کی کوشش کی جہاں پر صدام کی باقیات اور صدام سے متعلق مختلف قبائل آباد ہیں. اس حوالے سے یہ عرض ہوا کہ عراقی فوج کے اندر صدام کی باقیات نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور اس کے نتیجے میں موجود عراقی فوج کی نسبت ان دہشت گردوں کی ٹریننگ بہت زیادہ ہوئی. ان کو مختلف ممالک کے ٹریننگ کیمپوں میں ٹرین کرنے کے بعد عراق کے اندر بھیجا گیا. ان کے پاس جدید ترین اسلحہ موجود ہے، وہ اسلحہ جو حتی عراقی فوج کے پاس بھی نہیں ہے. لہذا جدید ترین اسلحے سے لیس اور جدید ترین ٹریننگ سے آمادہ اور ٹریننگ یافتہ یہ دہشت گرد عراق کے ان تمام علاقوں میں پھیل گئے جو اس کے ہمسایہ ممالک کے ساتھ سرحدوں پر واقع ہیں. اور ان کی بھی کوشش یہی تھی کہ چاروں طرف سے عراق کو گھیرے میں لیا جائے. اس سلسلے میں ترکی نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، سعودی عرب نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، قطر نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، امریکیوں نے بھی بھرپور کردار ادا کیا ہے، حتیٰ اسرائیل نے بھرپور کردار ادا کیا ہے. ابوبکر بغدادی کا ایک بیان انٹرنیشنل میڈیا میں بھی آیا کہ ان کے اور صہیونی حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا گیا کہ عراق کی شیعہ حکومت کے خلاف یہ دونوں مل کر کاروائیاں کریں گے اور عراق کے اندر موجود شیعی اثرات کو مٹانے پر پورا زور اور پوری طاقت صرف کریں گے. دوسرے لفظوں میں داعش کے ان نام نہاد مجاہدین کے پیچھے صہیونیت بھی ہے، عیسائیت بھی ہے، وہابیت اور سلفیت بھی ہے. اور ان کے شکار کون لوگ ہیں؟ شیعہ بھی ہیں، سنی بھی ہیں. سنی مزارات کو انہوں نے تباہ کیا ہے، سنی مقابر کو انہوں نے تباہ کیا ہے، سنی مسلک سے تعلق رکھنے والے اولیاء اور پیران کرام اور مشائخ کے مزارات کو انہوں نے تباہ کیا ہے، اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء کا انہوں نے اس طرح سے قتل عام کیا ہے جس کی تاریخ میں نظیر کم ہی ملتی ہے. اس وقت عراق کے سرحدی علاقوں کے اکثر قصبوں پر ان کا قبضہ ہے. لیکن یہ قبضہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ عراقی فوج کے اندر موجود صدام کی باقیات نے ان داعش والوں کا بھرپور ساتھ دیا اور نتیجتاً یہ لوگ آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن اس کے مقابلے میں اب جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، عراق کے اندر عراقی حکومت، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی اور پیشمرگان کرد اور ان کے ساتھ ساتھ اہل سنت مشائخ نے متحد ہو کر اعلان کیا کہ ہم ان ملک کے باغیوں کے مقابلے میں مشترکہ جد و جہد کریں گے اور ان کی پیش رفت کا رستہ روکیں گے. اس حوالے سے اس وقت 20 لاکھ کی فوج وہ تیار کر چکے ہیں. دوسرے لفظوں میں 20 لاکھ لوگوں نے اپنے نام لکھوا دیے ہیں. اب ان کی ٹریننگ ہو رہی ہے اور اس ٹریننگ کے نتیجے میں عام عوام رضاکار فوج میں شامل ہو کر ان دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہی ہے. شام، اردن اور ترکی کی سرحدی پٹی کے اوپر داعش والوں کا زور سب سے زیادہ رہا. اس حوالے سے موصل الانبار کے مختلف شہر جس میں قائم ہے، رتبہ ہے، روا ہے، انا ہے، فلوجہ ہے، رمادی ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر صدام کے اثرات زیادہ تھے اور صدام کی باقیات کے اثرات بھی زیادہ تھے. ان علاقوں پر ان کا ایک حد تک قبضہ ہے، لیکن دوسری طرف اب پیشمرگان کرد پوری طرح سے آمادہ ہو کر میدان میں اتر چکے ہیں، عراقی فورسز بھی پوری طرح سے آمادہ ہو کر میدان میں اتر چکے ہیں. مقتدہ صدر کی فورس المہدی ملیشیا نے بھی، جو کہ پوری دنیا کے اندر معروف ہے کہ اینٹی امریکن فورس کے طور پر انہوں نے بہت اہم رول عراق کے اندر پلے کیا ہے، وہ بھی کل پرسوں اپنی پوری طاقت کا مظاہرہ کر چکی ہے وہ فورس، اور اب میدان میں اتر رہی ہے. منظمت البدر کے نام سے مجلس اعلیٰ کے وہ مجلس اعلیٰ کا شعبہ جو دفاعی لائن پہ خط مقدم میں ہمیشہ رہا، وہ لوگ بھی میدان میں اتر چکے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اب نہ صرف داعش کی پیش قدمی رک چکی ہے بلکہ ان کے مقابلے میں یہ فورس ایک مضبوط حکمت عملی کے تحت آگے بڑھ رہی ہے اور پوری طاقت کے ساتھ ان کو کچل رہی ہے. داعش کے اندر مختلف گروپس شامل ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ شامل ہیں، مختلف زبانوں کے لوگ شامل ہیں، مختلف نظریات کے لوگ شامل ہیں. ان میں امریکہ نواز بھی ہیں، اسرائیل نواز بھی ہیں، سعودی نواز بھی ہیں، ترکی نواز بھی ہیں، اور صدامی لوگ بھی ہیں. صدامیوں کا نظریہ کبھی بھی اسلامی نہیں رہا، وہ اسلام اور نظریات سے آری ایسے لوگ رہے جن کا مزاج ظالمانہ اور ان کا نظام ڈکٹیٹرشپ ہے. لہذا یہ سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا، اسی طرح سے ان کے درمیان شدید اختلافات پیدا ہوتے چلے جائیں گے، جس طرح کے اختلافات داعش اور النصرہ کے درمیان اور داعش اور القاعدہ کے درمیان پیدا ہوئے، جب مفادات تک، مفادات کے حصول تک ساتھ چلتے ہیں اور مفادات سامنے نظر آتے ہیں، تو جب ایک نظریے کے تحت مختلف قوتیں آگے نہیں بڑھ پاتی، آگے نہیں چلتی، تو پھر خود بخود ان مفادات کی تقسیم میں اختلافات کا پیدا ہونا فطری امر ہے. اور یہ ان کے درمیان بھی پہلے خود شام کی سرزمین میں یہ ہو چکا ہے، اور اب عراق کے اندر بھی یہ ہونے والا ہے. اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے امریکیوں نے اور صہیونیوں نے، اور امریکیوں، صہیونیوں اور سعودیوں کی فنڈنگ سے پلنے والی میڈیا نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ عراق کے اندر جو جنگ ہے وہ فرقہ وارانہ ہے، اور اس میں یہ بھی کوشش کی گئی کہ یہ اقوام عالم تک میسج پہنچایا جائے کہ امریکہ اور ایران مل کر داعش کا اس عراق کی سرزمین میں مقابلہ کریں گے، اور یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ امریکی اور عراقی، امریکی اور ایرانی، یعنی تینوں مل کر اس سلسلے میں، اس سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے گفتگو کر رہے ہیں، روابط کر رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ حقیقت ہے کہ امریکہ جن مفادات کے تحت اس پورے خطے کو فرقہ وارانہ آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، وہ مفادات ان کے تو ہیں، خطے کے عوام کے نہیں ہیں، اور ان ناروں کے ذریعے سے خطے کے عوام کو ہمیشہ نقصان ہوتا رہا ہے، اب بھی نقصان ہوگا. اور اس چیز کا ادراک ایران کو اور ایران کی انقلابی حکومت کو سب سے زیادہ ہے. اس لیے رہبر معظم انقلاب نے واضح طور پر یہ بیان دیا ہے اور اپنی تقریر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ عراق میں کوئی شیعہ سنی یا فرقہ وارانہ جنگ نہیں ہے، یہ مفادات کی جنگ ہے اور عالمی طاقتوں کی مسلط کردہ جنگ ہے، اور اس جنگ کو حل کرنے کے لیے اور ان درپیش چیلنجز کے مقابلے کے لیے کسی خارجی قوت کی مداخلت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے امریکیوں کو اس خطے میں بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، بلکہ یہ موکول کرنا چاہیے، اس کو خود عراقیوں کے ذمے ڈال دینا چاہیے. عراقی حکومت کے اندر اور عراقی عوام کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس جنگ میں کامیاب ہو سکیں اور اپنے اندر موجود اس انتشار کا اور ان طاقتوں کا بہتر طور پر مقابلہ کر سکیں. اور یہ بھی حقیقت ہے کہ عراق کے اندر جو مختلف قبائل موجود ہیں، ان قبائل میں شیعہ بھی ہیں، اہل سنت بھی ہیں، کرد بھی ہیں اور کچھ اور اقوام بھی ہیں، اور یہ سب اس وقت اتحاد اور وحدت کے ساتھ داعش کے مقابلے میں اور صدامی ان باقیات کے مقابلے میں متحد ہو رہے ہیں اور منسجم ہو رہے ہیں. ان کے مختلف علاقوں میں ٹریننگ کیمپس اس وقت چل رہے ہیں، اور ان ٹریننگ کیمپس میں ٹریننگ پانے کے بعد ان کو خط مقدم کی طرف بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ جا کر وہاں پر بھرپور انداز میں ان فورسز کا مقابلہ کر سکیں. یہاں پر یہ کہنا ضروری ہے اور بتانا بھی ضروری ہے کہ عراقی حکومت کے پاس فضائی حوالے سے کسی طرح کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے. گزشتہ جنگوں میں عراق کی فضائی جو توانائی تھی وہ پوری طرح سے مفلوج ہو چکی ہے، اس لیے ان کے پاس جنگی طیارے موجود نہیں ہیں. ورنہ اگر ان کے پاس فضائی حملے کی طاقت اور سکت موجود ہوتی تو کسی بھی صورت میں داعش کو اور صدامیوں کو اس طرح کی پیش قدمی کی اجازت نہ ملتی اور ان میں یہ ہمت پیدا نہ ہوتی. دوسری طرف ان کے گن شپ ہیلی کاپٹرز ان کے پاس موجود ہیں، لیکن ان ہیلی کاپٹرز سے خود عراقی حکومت کے بقول وہ اس لیے بھی اجتناب کر رہے ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے کہ کہیں اس سے بے گناہ لوگ مارے نہ جائیں، جس طرح سے ہمارے اپنے قبائلی علاقوں میں اور سیریا کے اندر ان تکفیری گروپوں نے عوام کو اپنا ڈھال بنا لیا تھا، گھروں پر قبضہ کر لیا تھا، اور گھروں پر قبضہ کر کے لوگوں کو اپنا ڈھال بنا کر حکومت کا اور سرکاری فورسز کا مقابلہ کیا تھا. اسی روش کو عراق کی ان عراق کے علاقوں میں بھی وہ یوز کر رہے ہیں، استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہتی عوام سامنے ہوتی ہے اور یہ دہشت گرد ان کے پیچھے چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ایک بنیادی وجہ ان گن شپ ہیلی کاپٹروں کے استعمال نہ کرنے کی وہ یہ بھی ہے، اسی لیے ان کو پیش قدمی کا موقع ملا ہے. لیکن اب جو صورتحال بن چکی ہے، خصوصاً آیت اللہ العظمہ سید علی سیستانی کے اس فتویٰ کے بعد کہ عراق کی سرزمین کی حفاظت کے لیے شیعہ، سنی، کرد سب کو مل کر میدان میں آنا چاہیے، اور اس وقت اپنے ملک اور اس سرزمین اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے جہاد واجب ہو چکا ہے، اس کے بعد مختلف قبائل، مختلف گروہ اور مختلف علاقوں کے عوام میدان میں اتر چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں ہے کہ اپنی اس حکمت عملی کے تحت یہ فورسز پوری طاقت کے ساتھ میدان میں کھڑی ہوں اور داعش کو شکست فاش کھانے دینے کے لیے آمادہ ہوں. اس وقت بھی اس داعش کی پیش قدمی مختلف علاقوں میں نہ صرف رک چکی ہے بلکہ بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر داعش کو عبرتناک ترین شکست سے دوچار ہونا پڑا، اور جب ان کے لوگ پکڑے گئے اور پکڑے جانے والوں سے انٹرویوز ہوئے تو پتا چلا کہ کسی کا تعلق اردن سے ہے، کسی کا تعلق عراق سے ہے، کسی کا تعلق شام سے ہے، کسی کا تعلق یمن سے ہے، کسی کا تعلق سعودیہ سے ہے، کسی کا تعلق یورپ اور امریکہ سے ہے، اور بہت ساروں کا تعلق پاکستان اور پاکستان کے قبائلی علاقوں سے ہے اور افغانستان سے ہے. یعنی اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ امریکی، سعودی، صہیونی یہ طاقتیں جس طرح سے شام کی حکومت کو گرانے کے لیے پس پردہ متحد ہو کر پوری دنیا سے ان دہشت گردوں کو ایک جگہ جمع کر کے اپنے مفادات کے حصول کے لیے استعمال کر رہی تھیں، وہی مثلث اس وقت عراق کے اندر بھی پوری طرح سے فعال ہے. لیکن بظاہر شیعہ سنی اختلافات کا نام لیا جاتا ہے، بظاہر یہ کہا جاتا ہے کہ عراق کی حکومت نے تعصب کا مظاہرہ کیا ہے یا فرقہ وارانہ فضا کو جنم دیا ہے. اگر فرقہ وارانہ فضا وہاں پر ہوتی تو پھر کبھی بھی فوج کے اندر دیگر مسالک کے لوگ موجود نہ ہوتے، مختلف شہروں کے میئر ان علاقوں کے مسالک کے لوگ نہ ہوتے، سارے کے سارے شیعہ ہوتے، جبکہ حقیقتاً ایسا نہیں تھا اور اب بھی نہیں ہے. ہمیں امید ہے کہ موجودہ صورتحال بہت جلدی اور بہت اچھے اور احسن انداز میں آگے بڑھے گی، اور داعش کو جس طرح سے ان کی پیش قدمی روک دی گئی ہے اور بہت سارے علاقوں میں ان کو شکست دی جا چکی ہے، اور بعض علاقوں میں چھوٹے موٹے علاقوں پر جب ان کا قبضہ ہوا تو وہ علاقے بھی ایسے تھے، عام طور پر یہ ہوتا بھی ہے کہ ایک چھوٹے سے علاقے پہ، چھوٹے سے قصبے پہ جہاں پر نہ کوئی فوج ہوتی ہے نہ کوئی پولیس ہوتی ہے. جب اس طرح کی کوئی فورس آ کے قبضہ کرتی ہے تو عالمی میڈیا اس کو بہت زیادہ بڑا چڑھا کر بیان کرنے لگتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ دہشت گردوں کا اور باغیوں کا قبضہ ہو گیا. یہ نارمل چیزیں ہیں. یہ چیزیں اس وقت اہم ہوتی ہیں جب کسی جگہ فوج اور مسلح گروپوں کو شکست دے کر اس طرح کے گروپس آگے بڑھیں, جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. جو علاقے سقوط کر گئے, جن علاقوں پر ان کا قبضہ ہوا, وہاں پر بھی مقابلہ کوئی نہیں ہوا. جب مقابلہ نہ ہوا تو خود اس مقابلے کا نہ ہونا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہاں پر فوج جو کہ صدامی تھی ان کے ساتھ مل گئی تھی. اب عراقی حکومت کو بھی اس کے بعد اپنی اسٹریٹجی اور اپنی حکمت عملی چینج کرنی پڑے گی اور واضح طور پر ان لوگوں کو اپنی صفوں سے باہر نکالنا پڑے گا جنہوں نے شیر کا لباس پہن کر بھیڑیے والا کام کیا ہے, جنہوں نے محب وطن کا لباس پہن کر وطن سے غداری کی ہے اور دہشت گردوں کا اور بیرونی ایجنٹوں کا ساتھ دیا ہے. اب نوری مالکی کی حکومت کو اس بات پر بھی غور کرنا پڑے گا کہ پہلے جس طرح سے انہوں نے ایک کھلی چھٹی دی ہوئی تھی صدام کی باقیات کو, اب جو ہے اس طرح کی فضا پیدا نہ ہو بلکہ ان کے حامی اور بے گناہ انسانوں کے وہ قاتل جہاں جہاں ہیں انہیں محدود کرنے اور انہیں آئسولیٹ کرنے کے لیے بھی ان کو اپنی منصوب بندی کرنی پڑے گی. اس وقت عوام بہت زیادہ حوصلے میں ہے, عوام کے اندر بہت زیادہ ولولہ ہے. جن علاقوں میں یہ لوگ تیزی سے آگے بڑھے تھے اسی تیزی سے ان کو شکست فاش دی جا چکی ہے, اور چونکہ عراق زمین کے لحاظ سے محدود علاقہ ہے, محدود زمین ہے اس کی, اس لیے یہ بات بھی ہمارے سامعین کے پیش نظر رہنی چاہیے کہ عراق کے مختلف شہروں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ بہت کم ہیں. مثلا بڑے بڑے شہروں کے درمیان 50 کلومیٹر اور 60 کلومیٹر سے زیادہ کے فاصلے نہیں ہیں. یعنی جب اتنے کم فاصلے ہوتے ہیں تو پھر یہ تاثر ابھارنے میں بہت سارے لوگ یا بہت سارے میڈیا کے گروپس یا بہت سارے ممالک جلدی سے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں کہ ان باغیوں نے مختلف علاقوں پہ قبضہ کیا. بھئی چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں, ایک چھوٹے علاقے پہ قبضہ کرنے کے بعد جب اگلے علاقے تک کا فاصلہ آپ دیکھتے ہیں تو وہ 40 کلومیٹر ہوتا ہے یا 50 کلومیٹر. اس سے دیگر ممالک میں موجود لوگوں کو یہ تاثر ملتا ہے کہ گویا انہوں نے بہت بڑی پیش قدمی کی ہے, جبکہ پیش قدمی نہیں ہوتی ہے. اگر کسی شہر پر آپ کا قبضہ ہے اور وہاں پر آپ کی آبادی تھی یا وہاں پر آپ کی فورسز موجود تھیں, صدامی باقیات وہاں پر موجود تھے, تو اس علاقے سے بغداد کا فاصلہ اگر 60 کلومیٹر ہے تو یہ 60 کلومیٹر آپ کی پیش قدمی کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ آپ جہاں پر تھے وہاں سے فاصلہ ہی اتنا تھا. لہٰذا ان چیزوں کو بھی ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے, اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو حق اور باطل کا معرکہ ہے, یہ جو امریکی صہیونی اور سعودی مثلث کی سازشوں کے نتیجے میں فرقہ وارانہ فضا بنانے کی سیریا میں, یمن میں, بحرین میں اور عراق میں اور اس کے ساتھ ساتھ لبنان کے اندر کوششیں کی گئیں, یہ کوششیں انشاءاللہ تعالی ناکام ہوں گی. ان جنگوں کے نتائج سامنے آئیں گے. اب بھی میں دعوت دیتا ہوں اپنے تمام اہل سنت علماء کرام کو, دوستوں کو, اکابر کو کہ وہ ان علاقوں کا دورہ کریں, جائیں, دیکھیں, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ اہل سنت ان کی پوزیشن کیا ہے, ان کا موقف کیا ہے, اور ان دہشت گردوں اور تکفیریوں اور قاتلوں اور سلفیوں اور آل محمد و محمد و آل محمد کے دشمنوں کے حوالے سے خود اہل سنت کا نقطۂ نظر کیا ہے, کیا ان کے اور شیعوں کے درمیان وہاں پر اختلافات بھی ہیں یا نہیں ہیں. یقینی طور پر قریب سے دیکھنے کے بعد یہ بات اظہر میں شمس ثابت ہوگی اور نظر آئے گی کہ وہاں پر فرقہ وارانہ کوئی فضا نہیں ہے, بلکہ فرقہ وارانہ فضا بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جس طرح سے پاکستان میں کی جاتی ہے. ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم حق کے اس رستے میں شیعہ, سنی, دیوبندی سب مل کر ان تکفیریوں کے مقابلے میں جو نہ شیعوں کو مانتے ہیں, نہ سنیوں کو مانتے ہیں, نہ دیوبندیوں کو مانتے ہیں, نہ کسی اور مسلک کو مانتے ہیں, ان کا مسلک صرف اور صرف دوسروں کا قتل کرنا اور اپنی مادی اور جنسی خواہشات کو پورا کرنا ہے, ان کو انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر شکست دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی شکست دے کر رہیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.